سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت جو ہے وہ صفات بتاتے ہیں مومنین کی، ان مومنین کی جنہوں نے اللہ سے بیع کر لی ہے. کس چیز کی بیع کی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے نفس اور اپنے مال جو ہے وہ بیچ دی ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت عطا کریں گے. اور اللہ نے ان کے مال اور ان کی جانیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی قوتیں جو ہے وہ خرید لی ہیں، خود ہی اللہ نے دی اور خود ہی اللہ نے سودا اور قیمت لگائی اور خود ہی اللہ نے جو ہے وہ خرید کر یہ کہا کہ بدلے میں جو ہے وہ تمہیں جنت دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا وعدہ بڑا ہی پختہ وعدہ ہے، بس تم خوشیاں مناؤ اور خوش ہونا چاہیے. ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ملنے پر خوش ہوتے ہیں، ایک انگوٹھی، ایک سوٹ، ایک کھانے کی دعوت، ایک پھول، کسی کی پیار بھری ایک نظر ہی مل جائے، کوئی تھوڑی سی تعریف ہی کر دے تو خوشی سے نہال ہوئے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر خوشیاں کوئی نہیں دے سکتا، اللہ سے بڑھ کر جان اور مال کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہو سکتا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، آیت 111 سورۃ توبہ کے آخر میں فرمایا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آئیے دیکھیں آیت نمبر 112 میں ایک آئینہ پیش کیا ہے اللہ رب العزت نے. اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بتائی ہیں جو کہ رب سے سودا کرتے ہیں نا جنت کا، تو ان لوگوں کے اندر کیسی خوبیاں، کیسی صفات ہونی چاہیے، ان کی شخصیت کیسی صفات جو ہے، ان کی شخصیت کو ان صفات کا مظہر ہونا چاہیے. وہ جامع صفات کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ بتائی، التائبون العابدون الحامدون السائحون. تو ان میں پہلی صفت کیا ہے؟ التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، کہ وہ ایک دفعہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں. توبہ کے معنی اصل میں رجوع کرنے کے اور پلٹنے کے ہیں، اور اس کی حقیقی روح کیا ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اپنے نفس اور مال کا بیع کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، اللہ کو بیچ دیا، تو نہ نفس اپنا نہ مال اپنا، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو دنیا کی زندگی میں مومن کو بارہا ایسے موقع پیش آتے ہیں کہ وہ عارضی طور پر اللہ سے کیے ہوئے اس معاملہ بیع کو بھول جاتا ہے اور غافل ہو کر غیر محتاط طرز عمل اختیار کرتا ہے. اور جو حقیقی مومن ہے، جب اس سے یہ عارضی بھول ہوتی ہے، جب اس سے یہ غلطی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ چونکتا ہے، متنبہ ہوتا ہے، وہ افسردہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، کیونکہ اس کو ندامت ہوتی ہے کہ جو عہد کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے. اور یہی بار بار کی توبہ جو ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا اور گناہوں سے معافی مانگنا، یہ اہل ایمان جو ہے ان کے دوام، ان کے ثبات کی ضمانت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بشری کمزوری کے تحت ان سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ یہ غلطیاں کرنا نہیں چاہتے تھے، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ ایک مومن سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ کوتاہیاں کرتے نہیں ہیں، غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی کرتے نہیں ہیں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے جو ہی ان کو احساس ہوتا ہے فوراً پلٹ جاتے ہیں. التائبون، بار بار پلٹنے والے. تو صبح و شام، دن اور رات، زندگی کے گزرتے ہوئے جو ہے وہ مختلف ادوار میں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اپنے رویوں پر نظر رکھتے ہیں، سوچتے ہیں. اور اپنا کیا حال ہے کہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسروں نے کیا کیا. پڑی جب اپنی برائیوں پر نگاہ تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کہ اپنے اوپر جب نظر پڑتی ہے پھر پتہ چلتا ہے سارے ہی بڑے اچھے ہیں نا، یہ نفس بڑا پاپی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنا. دوسری بات کیا ہے؟ العابدون، اس کی بندگی بجا لانے والے. اور آپ دیکھیں کہ عابدون، یہ بھی عبد سے ہے اور عبادت. تو عابدون جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں. اور عبادت کیا ہے کہ رب کی رضا کے جتنے کام ہیں نا وہ سارے کرتے ہیں, پوری زندگی ان کی عبادت کی زندگی ہے. عبادت میں پوجا بھی آتی ہے, عبادت میں پرستش بھی آتی ہے, عبادت میں اطاعت بھی آتی ہے, اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا جو ہے وہ بھی آتا ہے. معنی پھر کیا ہے کہ وہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دے دیتے ہیں, ہر وقت ہر لمحہ ہر کام ہر گھڑی وہ جو ہے وہ رب کی رضا کے مطابق کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا, کبھی رمضان کے مہینے میں, کبھی جب حج پر گئے, کبھی جب جائے نماز پر بیٹھ گئے, کبھی کوئی مشکل وقت آ گیا تو اس وقت اللہ یاد آیا, ایسے نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, ہے نا. اور کیا ہے, نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. تو یہ عبادت جو ہے پوری زندگی پر حاوی ہے, جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی, پارٹیوں میں بھی, مال میں بھی, ہر گوشے پر یہ حاوی ہے, خوشیوں میں بھی, غموں میں بھی. اور یاد رکھیے گا کہ خوشیاں اور غم دو ایسے بہترین موقع ہوتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی تربیت کتنی ہوئی ہے. یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں. العابدون, عبادت کرنے والے, الحامدون, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی حمد جو ہے اس کو بیان کرنے والے. اور آپ دیکھیں کہ صرف وہ عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر وقت اس بات, ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے اور وہ نعرہ ہے کلمہ توحید کا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک یہ کہ انسان اللہ کی بندگی کرے, عبادت کرے, اور دوسری بات کیا ہے کہ اسی کے گن, اسی کے گیت, اسی کو راضی کرنے کی جو ہے وہ فکر. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر صفت کا دوسری صفت سے ایک لنک ہے. پھر چوتھی اہم صفت ہے السائحون, کہ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. سائحون جو ہے, مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ویسے تو ساحا یسیحو کے معروف معنی ہے زمین پر چلنا پھرنا. فسیحو فی الارض اربعۃ اشہر, آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہے نا. تو لیکن یہاں پہ یہ لغوی سیاحت کا مفہوم نہیں ہے. لغوی سیاحت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, ہے نا. تو وہ اس سے مراد نہیں ہے کہ سیر کر رہے ہیں, بلکہ کیا ہے, راہ خدا میں نکلنا. مفسرین کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں عبادت ریاضت کے لیے کسی سمت کو نکل کھڑے ہونا, اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. اور اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے کہ آدمی گھر, بیوی بچے, دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر جو ہے وہ جنگلوں, پہاڑوں, سنسان جگہوں میں نکل جائے اور پورا وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت کرے. لیکن اسلام میں یہ چیز جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. اہمیت تو ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ وہ جلوت میں ہے لیکن خلوت میں ہے, ایک لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے لیکن جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے, صرف اس کی توجہ اور اس کی جو لو ہے اس نے اللہ کی طرف لگائی ہوئی ہے نا. تو اسلام کا یہ مطمئن نظر نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ ریاضت میں گزارے, جنگلوں میں نکل جائے, راہب بن جائے, بلکہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا میں چلے پھرے اور اللہ تعالی کی زمین پر اللہ کے دین کو جو ہے وہ قائم کرے. مراد کیا ہے کہ وہ جب زمین پر چلے تو اس چلنے کے مقاصد پاک اور بلند ہونے چاہیے, اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے, اس کا چلنا ہو اقامت دین کے لیے, اس کا نکلنا ہو جہاد کے لیے, جو کفر زدہ علاقے ہیں ان سے نکل کر ہجرت کرنا, پھر وہ دعوت دین کے لیے, اصلاح خلق کے لیے وہ اللہ کے راستے میں نکلے, جیسے پھر طالب علم نکلتا ہے دین کو سیکھنے کے لیے. اور کیسا علم, جو علم صالح ہے. پھر وہ کائنات کا مشاہدہ کرے، مشاہدہ آثار الہی، پھر وہ تلاش رزق حلال کرے. تو اسلام ایسی سیاحت جس میں رہبانیت ہے وہ اس میں ممنوع ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہ رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ زہد، توکل، ذکر، فکر، خلوت، تبتل اللہ. تبتل کیا ہے؟ کہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا، وہ اس کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اس لیے اسلام نے روزہ، اعتکاف، عمرہ، حج، جہاد جو ہے ان سب چیزوں کو اسلام میں سمو دیا ہے. تو ہمارے ہاں جو سیاحت ہے نا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلنا. اور دیکھیے کہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی. آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ ایسے نکلیں کہ جنگلوں میں چلے جائیں؟ اس کی بجائے اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو ہیں وہ نکلیں. تو یہ سائحون جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد روزہ رکھنا ہے. تو کیونکہ روزے کے اندر بھی بھوک، پیاس، تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے جو ہے یہ اس کا یہ اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سائحون کے مفہوم کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو اب ہمیں بھی اس بات کا پھر سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں اور جب بھی ہم اللہ کی زمین پر رکھتے ہیں تو ہمارے قدم جو ہیں وہ کس لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، کس لیے اٹھتے ہیں اور ہم کیا کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گی قرآن مختلف جب ترجمے پڑھیں گی، کہیں آپ اس کا ترجمہ روزہ رکھنے والے بھی پڑھیں گی، کہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گی اللہ کی زمین پر اللہ کی خاطر گردش کرنے والے، تو پھر آپ اس وقت جو ہے انشاءاللہ سمجھ جائیں گی. پھر اس کے بعد جو ہے پانچواں ہے الراکعون، رکوع کرنے والے، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، جھکنے والے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے خاص طور پر رکوع کا ذکر آیا ہے. اور جب ہم نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح آج یہ جسم ہے اللہ تیرے آگے جھکا ہے، جب بھی جہاں بھی جیسے بھی تو کہے گا کہ میرے آگے جھک، تو میں تیرے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنگوں کر دوں گی. تو راکعون ہیں. چھٹی صفت ہے الساجدون، کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ رکوع کے بعد سجدہ جو ہے وہ بندگی کا سب سے بہترین مظہر ہے، کہ انسان اپنی پیشانی، اپنا ماتھا، اپنی ناک، جو کسی کے آگے نہیں جھکتی، سب چیزیں اللہ کے آگے جو ہے وہ ٹیک دیتا ہے، اللہ کے آگے جو ہے وہ ان کو جھکا دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے خاص طور پر اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں. تو رکوع اور سجدے سے مراد نماز ہے. اور مفسرین کہہ رہے ہیں یا اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف فرض نماز نہیں ہے، نوافل کی کثرت ہے. راکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. تو جتنی نفلیں زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی رکوع اور سجدے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ساتویں ان کی خوبی ہے الامرون بالمعروفی، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں. والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے جو چھ صفات پڑھی ہیں وہ انفرادی صفات ہیں، جس میں توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد کے گن گانا، پھر اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنا، رکوع اور سجدہ، تو یہ ساری انفرادی صفات ہیں. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کو صرف یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم خود نیک بنیں، وہ دوسروں کو بھی نیک بناتے ہیں. وہ اپنے گھر کے چراغ جلتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں ہر گھر میں چراغ جلنا چاہیے. وہ صرف اپنے گھر میں صفائی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں پورا معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، شرک سے، شرک کی آلائشوں سے پاک ہو جائے، لوگ نیک بن جائیں، ہر طرف پاکی طہارت جو ہے وہ پھیل جائے. تو کیا کرتے ہیں؟ الامرون بالمعروفی، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. ونہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. معروف ہر جانی پہچانی چیز، ہر اچھی چیز، اور منکر جو ہے، جو برائی ہے، جو بدی ہے، جو جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تو وہ اسے روکنے والے بنتے ہیں. تو اس کا کیا پھر مطلب ہے؟ بہت دنوں سے نظام حیات برہم ہے، چراغ اتنے جلاؤ کہ تیرگی نہ رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کے لیے خود جی رہے ہیں، جو چیز خود سمجھ رہے ہیں، وہ دوسروں کو بتائی جائے. آپ جو بھی کلاس میں پڑھ رہی ہیں، جو سمجھ رہی ہیں، جو اچھی باتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، دوست احباب کو، جب بھی جس محفل میں بھی جائیں، آپ اس کی عملی تفسیر بن جائیں. ہاں تو اصل بات کیا ہے کہ یہ فکر ہماری ریت نہیں کیا کھویا ہے کیا پائیں گے، یہ عشق ہے کاروبار نہیں کیوں سود و زیاں کی بات کرے. ہم نے تو عشق کیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں، سو لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. اٹھنا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دینی ہے نا. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، مسلمان بڑے زوال میں ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ترقی نہیں کر رہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، کردار نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے، فیملی سسٹم متاثر ہو رہا ہے، معاشی نظام جو ہے اس میں بہت سی باتوں پہ غور کر کے عوام کو جو ہے وہ رہنمائی دینے کی ضرورت ہے، اسلام پر بہت سے اعتراضات ہیں، ان کا کوئی آگے بڑھ کر جو ہے وہ جواب دے. منکرین حدیث کا فرقہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگ جو ہیں وہ الزامات اعتراضات لگاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے آیتوں پر جو ہے لوگ ہنستے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، ہے نا. تو اصل بات پھر کیا ہے؟ چاہتے ہو چمن چمن میں گر لالی تو خون جگر ارزاں کر دو، چاہتے ہو چمن میں گر لالی تو خون جگر ارزاں کر دو، یوں صرف خزاں کے ماتم سے تخلیق بہاراں کیا ہوگی. ہم کہتے رہتے ہیں نا خزاں ہے، اندھیرا ہے، تو اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کا انتظام تو کرنا پڑے گا نا، کسی کو تو اٹھنا پڑے گا نا. تو یہ ہے کہ انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر وہ اجتماعیت کی سطح پر آتے ہیں اور مل کر نیکیوں کا پرچم اٹھاتے ہیں، نیکیوں کا علم بردار بن جاتے ہیں اور نیکیوں کی پرچار کرتے ہیں، نیکیوں کی تبلیغ کرتے ہیں. اور اجتماعی جو طور پر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کر جو ہے اس رو میں جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آٹھویں ان کی صفت کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ عبادت کا ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ کی خاطر زمین میں نکلیں گے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ نفل نمازیں پڑھنے والے ہیں، فرض ادا کریں گے تو نفل پڑھیں گے نا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ نیکیوں کا پرچار کریں گے. تو اس کے بعد یہ جو صفت ہے نا والحافظون لحدود اللہ، یہ صفت جو ہے یہ جامع صفت ہے، پہلی ساتوں صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، ان سب کو یہ سموئے ہوئے ہے. کس طرح؟ کہ وہ لوگ جو ہیں، صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے قانون کی، اللہ کی حدود کی حفاظت جو ہے پابندی کرتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کہا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات دیے ہیں نبیوں کو اور جو زمین پر نافذ ہے، نافذ کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سے نافذ ہیں کہ نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے. پہلے کوئی چیز موجود ہوگی تو پھر اس کی حفاظت کی جائے گی نا. تو یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ وہ اپنی منمانی نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، وہ اپنی خواہشات کی پوجا نہیں کرتے، وہ رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلتے، وہ خود ساختہ قانون کے بجائے خدائی قانون جو ہے نا، اللہ لا، اس کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ ضابطہ بناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان حدود کی مسلسل نگرانی اور نگہداشت کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی حدود کہیں ٹوٹنے نہ پائیں. تو یہاں پہ سچے اہل ایمان کی تعریف اتنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نگہبانی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی کوئی حد جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. یہ بہت اہم بات ہے. کہ خود نیک نہیں بنتے صرف اسی پر وہ قناعت نہیں کرتے، ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسے، یعنی ایسا کیوں ہے کہ اللہ کی جو حدود ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، اللہ کی آیات جو ہے وہ ان کا مذاق ہو رہا ہے. تو حدود سے مراد کتنی حدود کی وہ حفاظت کریں گے؟ آپ سوچ سکتی ہیں کہ میری ننی جان اور میں کتنی حدود کی، کتنے لاز کی، کتنی باؤنڈریز کی جو قرآن نے مقرر کیا میں حفاظت کروں، تو کتنی کی کریں گے آپ لوگ؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک کی، دو کی، چار کی، پانچ کی؟ نہیں، حدود کا دائرہ بہت وسیع ہے. پوری زندگی انسان کی جو ہے اس پر محیط ہے. عقائد، عبادت، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، صلح جنگ، حتیٰ کہ زندگی کے انفرادی یا اجتماعی ہر گوشے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے. تو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں پھر جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیع کی ہے. پھر ان کو خوشیاں منانی چاہیے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، یہ وہ مومن ہیں جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں واضح طور پر یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا خوشخبری دی جانی چاہیے. اور آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہر صفت کا دوسری صفت سے ایک خاص لنک ہے. اہل ایمان کے کردار کے یہاں پر جو اجزاء بیان ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ توبہ، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی جو ہے یہ اللہ کے راستے میں اطاعت کا پہلا قدم ہے، کہ وہ شیطانی راستوں پہ نہیں چلتا، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ اہم بات بھی کہ اللہ کی حمد جو عبادت کی اصل روح ہے، ہے نا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی توحید، اللہ کی شکر گزاری، یہ ہے اصل عبادت کی روح. اور پھر سیاحت، کہ اللہ کی خاطر نکلنا، اور اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ تمام سرگرمیوں کا نچوڑ جو ہے یا جان اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ظاہر باطن میں وہ شخص اپنی اصلاح کرتا ہے. اور پھر اس کی وہی نمازوں کا ذکر ہے جو خلوت کی نمازیں ہیں. پھر نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، اور آخری چیز کیا ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت. تو یہ ہے در حقیقت تقویٰ کی تعبیر. اور اس سلسلے میں پھر ہمیں بھی سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ چیز جب اللہ کو اتنی پسند ہے تو ہمارا معاملہ اطاعت کا جو ہے وہ کیسا ہے. پیچھے جو کہا نا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. آئیے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں. اور جب میں اللہ کی دیوی، اللہ کی بتائی ہوئی ان صفات پر عمل کرتی ہوں تو کتنا عمل کرتی ہوں، اور پھر کتنا روتی ہوں اور کتنا پریشان ہوتی ہوں کہ یہ سب چیزیں بڑی مشکل ہیں، یا خوشی خوشی اس کو جو ہے وہ ادا کرتی ہوں. تو ہمیں بھی اپنا جو ہے سب کو جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اس پر خوشخبری سنا رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوصاف بتائے، اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو 113 ہے، یہاں پہ جو کافر اور مشرکین ہیں ان سے قطع تعلقی جو ہے اس کا اعلان ہے. آپ نے سورۃ توبہ کے شروع میں بھی جو ہے وہ پڑھا تھا کہ کفار اور مشرکین سے برات اور قطع تعلق، لیکن وہ قطع تعلق دنیوی زندگی سے متعلق تھا نا. وہ کہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، اور اس آیت میں بھی جو برات ہے اور قطع تعلقی کا اعلان ہے وہ خاص طور پر اخروی زندگی سے متعلق ہے. فرمایا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ، نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، نبی کے لیے یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے، جائز نہیں ہے نبی کے لیے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان لائے ہیں، اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے. کیا؟ اَن يَسْتَغْفِرُوا، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ استغفار کریں. کس کے لیے استغفار کریں؟ للمشرکین، مشرکین کے لیے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ ان پر یہ بات کھل گئی، من بعد ما تبین لہم، جبکہ اس کے بعد کہ ان پر یہ چیز واضح ہو گئی، کیا انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. تو کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست رکھنا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، گویا کہ آپ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، آپ اس سے محبت رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس کے قصور ہیں وہ قابل معافی سمجھے جائیں اور ان کو معاف کر دیا جائے. تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے یہ بات اعلان کر دی کہ پیغمبر اور اہل ایمان ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشرکین کے حق میں معافی کی درخواست کرے، خواہ وہ مشرکین ان کے اپنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کی اولاد، ان کے چچا دادا نانا وغیرہ، جو بھی قریبی رشتہ داری ہیں جو قربتوں کی ہیں وہی کیوں نہ ہو، تو ان کے لیے معافی کی درخواست جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. یہ آیتیں جو ہیں، یہ جو آیت کا خاص طور پر حکم ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے جو تھے وہ چاہتے تھے، اور یا اپنی والدہ کے لیے، یا پھر جو ہے وہ عام جو مومن تھے ان کے جو رشتہ دار تھے وہ تو کافر تھے، کچھ مسلمان ہوئے تھے، سب تو نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے نا دعا کرتے تھے. اب سوچے تو صحیح، آپ تصور تو کریں ذرا کہ ان کو رشتہ داروں کو چھوڑ بھی دیا، ان کے گھر بھی چھوڑ دیے، ہجرت بھی ہو گئی، اس کے بعد دعا تک کرنا ان کے لیے جو ہے وہ اسے منع کر دیا گیا. یاد تو آتی ہے نا. تو آپ اس سلسلے میں سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. اس وقت ان کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا. آپ نے ابو طالب سے کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، مجھے اپنے پروردگار کے ہاں تمہاری مغفرت کے لیے ایک دلیل مل جائے گی. ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ دونوں برابر یہی سمجھاتے رہے. آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اسے منع نہ کر دیا جائے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع نہیں تھا، ہے نا. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو صحابہ تھے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے نا دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف کر دے. تو اس آیت کے نزول نے جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ منع کر دیا. پھر اسی طرح ہمیں جیسے سورت قصص کی آیت 56 میں آتا ہے، انکا لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی انہوں نے اجازت مانگی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے بھی جو دعا فرمائی تھی کیا کہا تھا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے آپ یہ چاہتے تھے، بہت نرمی محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ منع کر دیا. کیا فرمایا؟ کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبینا لہم، جبکہ ان کو یہ بات کھل گئی کہ کفر اور اسلام کی کشمکش میں جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کا رویہ کھل کر سامنے آ گیا کہ دین اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. تو اب مسلمانوں کا یہاں پہ بہت بڑا امتحان لیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ہے یا اللہ سے، ان کی وفاداری کا امتحان ہے، ہے نا، کہ اللہ اور اس کے دین سے وہ بے لاگ محبت کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کے باغیوں سے وہ محبت کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رشتہ دار بخشے جانے چاہیے، اور اگر وہ اللہ کے باغیوں سے محبت نہیں کرتے تو پھر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ نہیں مانگیں گے. تو گویا کہ یہ ان کے اخلاص اور وفاداری کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو اللہ اور اس کے دین سے محبت کرنا, اور جب محبت کی جائے تو بے لاگ ہونی چاہیے. اللہ کا دوست ہمارا دوست, اللہ کا دشمن ہمارا دشمن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ جو تھے کیسے ان کے ایمان تھے, اور اگر کہیں چھوٹی موٹی ذرا سی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی تو فوراً جو ہے وہ آیات نازل ہو جاتی تھی, ہے نا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں, اور اگر وہ دینی نہیں ہیں تو پھر وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں. اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, صلہ رحمی کی جائے, رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا جائے, اسلام اس سے منع نہیں کرتا. وہ تو پسند کرتا ہے کہ کافر ہو یا مومن, سب کے دنیا کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. مصیبت زدہ اگر کوئی ہے تو اس کی مدد کی جائے, بیمار اور زخمی ہے تو اس کی ہمدردی میں کوئی کمی نہ کی جائے, یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے. ایسے معاملات میں نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم. لیکن اب اس کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا, یہ فیصلہ کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کا یہ جرم جو ہے یہ قابل معافی ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اسلام کو قبول نہ کرنا, شرک پر جان دینا, یہ ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے. اس لیے مغفرت کی دعا سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا. اور پھر اس کی مثال میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. وَمَا كَانَ, اور نہیں ہے, ویسے تو تھا کے معنی ہوتے ہیں نا کانا کے, لیکن ہے کے معنی بھی دیتا ہے. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ, اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے, الا مگر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی تو وہ کیا تھی, الا ام موعدت وعدہ ایاہ, مگر تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. ام موعدت کہ وہ وعدے کے بارے میں تھا, وعدہ جو اس نے کیا تھا, ایاہو اس سے کیا تھا, اسی سے کیا تھا. تو یہاں پہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب مشرک باپ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تعلقات توڑے تو اس وقت انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا تھا, سلام علیکا, آپ پر سلامتی, ساستغفرو کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا, لکا آپ کے لیے, ربی اپنے رب سے, سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا, سورۃ مریم آیت 47. تو آپ کو سلام ہے کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے, اور میرا رب مجھ پر جو ہے وہ بہت مہربان ہے. پھر آپ دیکھیے سورۃ ممتحنہ آیت 4 میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, کہ میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے میں بچوا لوں. تو اصل میں جب آپ ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے نکالا, قوم کے لوگ کہہ رہے تھے سنسار کر دیں گے, ہے نا, اور باپ دھکے دے رہا ہے, اور آپ گھر سے نکلتے وقت کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے جو ہے نا اپنے رب سے دعا مانگوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اور کردار کتنا خوبصورت ہے. اور پھر انہوں نے جو دعا مانگی ہے اپنے والد کے لیے ہمیں سورۃ شعراء آیت 86 جو ہے اس میں ملتی ہے, 86 سے لے کر 89 تک. اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی, وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, کہ اور میرے باپ کو معاف کر دیجئے, بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا, اور اس دن مجھے رسوا نہ کیجئے جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے, جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد. نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے اللہ کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا والد سے. دوسرا یہ کہ یہاں یہ جو انہوں نے درخواست کی ہے استغفار کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے, یہ بھی بڑی انتہائی محتاط لہجے میں ہے. اور آپ جب اپنے والد کے لیے دعا کر رہے تھے تو اس وقت ان کو یہ نہیں تھا کہ میرا باپ کبھی دین کو قبول ہی نہیں کرے گا. جو وعدہ کیا تھا ان کو تھا کہ میرا باپ جو ہے ابھی ایسے کر رہا ہے, ہو سکتا ہے آئندہ جو ہے وہ دین کو قبول کر لے. لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرا باپ کھلم کھلا اللہ کا باغی ہے, دین سے سخت دشمنی رکھتا ہے, تو وہ اس سے باز آ گئے اور ایک سچے وفادار کی طرح انہوں نے باغی شخص سے ہمدردی کرنا جو ہے اس سے صاف صاف جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیا. وہ اگرچہ باغی تھا, ان کا باپ تھا, لیکن وہ کیا تھا کہ اللہ کا دشمن تھا نا, اور اس باپ نے ان کو پال پوس کر بڑی محبت کے ساتھ پروان چڑھایا تھا. وہ چاہتے تھے کہ میرا باپ کل کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ نہ جلے. تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ حوالہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی وہ اس وجہ سے تھی جو انہوں نے وعدہ اپنے باپ سے کر لیا تھا. فلما تبین له, جب اس پر یہ بات کھل گئی کیا, انہ کہ ان کا باپ جو ہے, انہ کہ وہ سے مراد کون ہے, ان کا باپ, عدو للہ کہ وہ دشمن ہے اللہ کے لیے, تبرا من, تو وہ اس سے جو ہے وہ بیزار ہو گیا. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فوراً جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سخت جو تھے وہ دشمن تھے. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا, اور آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا. آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے, پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوانہ کروں گا, اور اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو, اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا. بجو کیا کہتے ہیں؟ بچھو نہیں, با جیم واو ہے, بجو نظر آئے گا. فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسوائی کو اس طرح دور کر دیا کہ قیامت کے دن باپ کی شکل ہی بدل گئی, اور رسوائی کا دار و مدار جو ہے وہ تو شناخت پر ہے نا. اب شناخت ہی نہیں کہ کیا چیز دوزخ میں پھینکی گئی, پھر رسوائی کا سوال کیسا. اور یہ کیوں ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی اپنے مشرک باپ کو جو ہے وہ بچا نہ سکا. وہ دن ایسا ہے کہ کوئی چیز بھی کام نہیں آتی, یوم لا ینفع مال ولا بنون. پھر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں, ان ابراہیم لأواہ حلیم. بے حق یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے لأواہن تھے, بڑے رقیق القلب تھے, خدا ترس تھے, حلیم اور بردبار تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اواہن حلیم جو ہے اس کی الفاظ کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اواہن حلیم کا؟ اواہ کے معنی ہیں کہ نہایت درد مند, بہت آہیں بھرنے والا, زاری کرنے والا, ڈرنے والا, حسرت کرنے والا, غم خوار, رقیق القلب. اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو, نہ غصے اور دشمنی میں مخالفت پر اتر آئے, اور نہ محبت اور دوستی میں جو ہے وہ حد اعتدال جو ہے نا اس سے تجاوز کر جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ کیوں کیا تھا, اور وہ کیوں اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے؟ کہ وہ بڑے نرم دل تھے, وہ اس خیال سے کانپ اٹھے کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن بنے گا, اور وہ حلیم تھے, بردبار تھے, کہ اس کے باوجود کہ باپ نے اسلام سے ان کو روکا, ان پر ظلم ڈھائے, ان کو گھر سے نکالا, لیکن ان کی زبان پر اپنے والد کے لیے کلمہ خیر ہی تھا. آپ سوچیں تو صحیح اس بات پر کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ اس کے لیے پھر بھی جو ہے وہ خیر کے, محبت کے, پیار کے جملے جو ہیں وہ ادا کریں. تو یہ ان کی نرم دلی تھی. تو یہاں پہ ایک دائی کا کردار جو ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی باپ کے معاملے میں درد مندی اور بردباری بہت پسند آئی. اب سوچئے تو صحیح کہ باپ کا سنگ دلانا رویہ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی حلم اور بردباری، باپ کا جھڑکنا دھمکی دینا اور بیٹے کا اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا اور استغفار جو ہے وہ کرنا. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ کی محبت میں موم بنے، اللہ کی محبت میں نرم ہو، اور پتھر بھی اگر بنے تو بھی اللہ کی محبت میں. تو اگر وہ نرم تھے موم بنے تو بھی اللہ کی محبت میں، اور جب باپ نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تو پتھر بن گئے، دل پر پتھر رکھ لیا. آپ سوچے تو صحیح، کلیجہ منہ کو آتا ہوگا نا، کوئی آسان ہے؟ تو یہ ہے صحیح نمونہ جو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ جو ہے یہ دین کے خدمت گزاروں کا کے لیے بہترین آئیڈیل ہے کہ ان کے سینے میں نرمی، محبت، پیار ہونا چاہیے، عوام کے لیے درد ہونا چاہیے، عوام کے لیے جو ہے وہ پیار ہونا چاہیے. اور اگر عوام جو ہے وہ نہیں دین کی طرف آتی، یا وہ تو جیسے وقت کے پیغمبر بھی تھے اور پھر ان کا والد دین کی طرف جب نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کردار دے دیا کہ پھر لوہے کی چٹان بڑھ جائیے، پہاڑ کی طرح مضبوط بن جائیے، اور دین کے لیے کافروں کا وجود بالکل ناکارا ہے، بے شک وہ مسلمانوں کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، نیو مسلم تھی اور ہندو تھی پہلے، اور پھر وہ مسلمان ہوئی اور قرآن کی کلاس میں آتی تھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی اسٹوڈنٹ. تو کہتی تھی کہ بہت ہی اداس ہوتی تھی کہ رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مسلمان ہوا نا، اور کہتی تھی کہ میں کیا کروں کہ میرے والدین اور میرے رشتہ دار جو ہیں بھائی وغیرہ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائے نا. اور اس کو ایک ہی کہتی ہے غم ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو پھر کیا، جس جہنم کے بارے میں قرآن میں پڑھتی ہوں سارے اس جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ سوال وہ مجھ سے پوچھتی تھی اور کہتی تھی کوئی دعا کوئی طریقہ جو ہے بتائے نا. تو یہ ہے اصل بات کہ جو بھی غیر مسلم جب مسلم ہوتے ہیں تو نیو مسلم جو ہیں ان سے محبت، شفقت کا رویہ، ان سے پیار، پھر ان کا کوئی میکا بھی نہیں رہتا ایسے لوگوں کا نا، کیونکہ گھر والے محبت پیار نہیں دیتے اور وہ دوستی نہیں ہوتی، وہ انتظار نہیں ہوتا. کیونکہ ان آپ سوچیں کہ پھر وہی مکی دور، وہی مدنی دور کے رشتے ناطے ٹوٹ گئے دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں سے بہت پیار کرنا چاہیے اور ان سے دین کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ جن قربانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم ان قربانیوں سے نہیں گزرے. ہماری مثال تو ان لوگوں کی سی ہے کہ بچہ کوئی پیدا ہوا تو وہ جو ہے وہ مائنڈ یعنی کان ہے، ہیروں کی کان، اس سے وہ ہیروں سے کھیل رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ کوئلے کیا ہوتے ہیں نا. پیدا ہوئے آنکھ کھولا کھولی تو مسلمان گھرانے میں کھولی، مسلمان ہی پیدا ہوئے، اور ہمیں یہ جو ہیرے ہیں نا اسلام، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا گیا ہے. آپ ان سے پوچھیں جو اپنے گھروں کی، رشتہ داروں کی اور اولاد کی اور مختلف قربانیاں دے کر جو ہے نا یہ ہیروں، اسلام کے ہیروں کو لے رہے ہیں، اور کیسی مشقت، محنت، اور کیسا جینا اور کیسا پھر مرنا ہے. اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاحٌ حَلِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھے. تو ہمارے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، اور دین اسلام کے لیے جو ہے وہ ہمارے اندر سختی بھی ہونی چاہیے کہ جب پتہ چلے کہ یہ شخص دین اسلام کے لیے سخت ہے تو پھر ہم بھی سخت ہو جائیں. اگر وہ دین کو قبول نہیں کرتا تو پھر ہم بھی اس سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا اس سے کریں گے جو دین میں آگے جو ہے وہ بڑھے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے. حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں پہلے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کون سے طریقے، کون سے اعمال اختیار کرنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بتانے کے بعد بھی وہ اعمال اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہاں پہ دراصل ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے. اللہ کا ہدایت دینا کیا ہے؟ انبیاء کو بھیجنا، کتابوں کو نازل کرنا تاکہ لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح کر دیا جائے، اور اگر لوگ پھر جان بوجھ کر اس راستے پر نہ چلے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق ہی نہیں دیتا نیکیوں کی، ان کو گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے. جو خود چلنا نہیں چاہتے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے راستے ان پر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، تو جدھر وہ جانا چاہتے ہیں ادھر کے راستے ان پر کھول دیتا ہے. تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. ما یتقون، یتقون تقوی یہاں پہ بچنے کے معنی میں. کہتے ہیں کہ یہ آیت بعض صحابہ کے بارے میں ہے جب وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے تھے، اور پھر آیتیں نازل ہو گئی کہ دعا نہیں کر سکتے تو بہت گھبرائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے کیوں دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ جب تک میں صاف صاف بتا نہ دوں نا کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اگر میں بتا دوں اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرے گا تو پھر پکڑ ہوگی، ورنہ جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوتی. ان اللہ بکل شیء علیم، در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کو ہر چیز کا جو ہے وہ علم ہے. تو یہاں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہدایت دینے کے بعد اب صراط مستقیم میں چلنے میں اگر کوئی کمی کرے گا تو پھر ان کی پکڑ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سب پر حاوی ہے نا. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظاہر کو اور باطن کو کہ کس کے اندر شرک اور کفر ہے، کس کا لگاؤ شرک اور کفر کے ساتھ ہے اور کن کا اللہ کے ساتھ ہے. یہ پیچھے جو ذکر ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان، پھر ابراہیم علیہ السلام، تو ہر ایک کا رویہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. یحیی و یمیت، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. تو یہ جو آیت ہے آیت 116 سورۃ توبہ کی، یہ بھی توحید کی آیت ہے. تاکید در تاکید ہے کہ شرک کا شائبہ بھی مسلمانوں کے اندر سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. علیم بھی اللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ قادر اور مطلق بھی اللہ، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی اس کے ہاتھ میں، اور ساری کائنات کا وہ بادشاہ، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو انسان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی طرح اس بات کو عیاں کر دیا، اس بات کو واضح کر دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اور ایسا ایمان کہ نفع اور نقصان کا مالک انسان صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھے، کسی اور کو نہ سمجھے. تو یہاں پر آیت 115 اور 116 جو ہے یہ بات واضح کر کے ہم سب کے سامنے رکھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح اور بہترین مسلمان بننا چاہیے، اور اللہ کے احکامات آنے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.